السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہیں تین وانگ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduviewer.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے، اور آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-77789، 0800-77789۔ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم ان موضوعات پر اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے بات کر رہے ہیں، پاکستان کی نئی حکومت اور چین کے ساتھ سی پیک معاہدے کے حوالے سے آپشنز، پاکستان کے نو منتخب وزیر خارجہ کا افغانستان کا دورہ، توقعات اور امکانات۔ خصوصی رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے، بیگم کلثوم نواز عہد اور شخصیت، سیاسی اور ادبی خدمات، اور آخر میں سمندری طوفان فلورنس اور ایسے موقع پر یہاں امریکہ میں مسلمان فلاحی تنظیموں کے رول کے بارے میں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 25 جولائی کے انتخاب کے بعد اقتدار سنبھالا تو چند ہی روز میں مختلف امور کے بارے میں استفسارات اور سوال اٹھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت اپنی نئی انتظامیہ تشکیل دیتی ہے تو اس کی اپنی ترجیحات اور اپنا ایجنڈا سامنے ہوتا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے بارے میں حزب اختلاف کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ پاکستان کی حکومت سی پیک معاہدے کے بارے میں نظر ثانی پر غور کر رہی ہے، تو ہمارے ساتھ اس وقت تین ممتاز تجزیہ کار ہیں جو اس معاہدے کے بارے میں تحقیق کرتے آئے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بارے میں لکھتے بھی آئے ہیں۔ یاسمین علی ہیں پاکستان سے، یہاں شکاگو یونیورسٹی سے ظفر بخاری صاحب ہیں، اور کارڈو انسٹیٹیوٹ سے سحر خان ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یاسمین، آج کی تازہ اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے وزیر منصوبہ بندی اور ترقی مختوم خسرو بختیار نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت پاک چین اقتصادی راہداری یا سی پیک کے اطلاق میں تیزی لائے گی۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور پاکستان کے پاس انتہائی قرضوں کے تناظر میں اب آپشنز کیا ہیں؟ بس ذرا کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا، زیادہ بریف سی بات کر کے۔
پاکستان میں ابھی جو چائنا کے فورن منسٹر تھے وہ تشریف لائے تھے پچھلے دنوں، اور چائنا کا جو ایک تحفظ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان نے پرائم منسٹر بننے سے پہلے لیک آف ٹرانسپیرنسی جو سی پیک کے مختلف پروجیکٹس ہیں اور اس میں ہونے والی پاسبل کرپشن کے اوپر بات کی تھی، اور ظاہر ہے وہ فیل کرنا چاہتے تھے کہ نئی حکومت کی پالیسی سی پیک کے حوالے سے کیا ہوگی۔ ایک بات جو ان کے جواب سے اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی کے جواب سے بھی بڑی واضح تھی
جی،
وہ یہ تھا کہ پاکستان کے لیے جو چائنا کا سی پیک کوریڈور ہے، اس حکومت کے انڈر بھی وہ ایک پرائیورٹی کی صورت رکھے گا
جی،
اور اس میں یہ ضرور ہے کہ جو بات کی گئی کہ اس کے جو بھی پروجیکٹس ہیں، اس میں جو کام ہو رہا ہے، اس میں ہم ٹرانسپیرنسی لائیں اور لوگوں کے علم میں ہو کہ کیا پروجیکٹ کس طریقے سے اور کس طریقے کتنی رقم کدھر لگ رہی ہے، کس طرح وہ آگے بڑھ رہا ہے
جی،
کیونکہ یہ ایک بے حد ایمبیشس پروجیکٹ ہے $50 بلین کا، اور جو جس میں چائنا کا جو بی آر آئی کا پروجیکٹ ہے اس کا یہ ایک اہم لنک ہے جو سی پیک کا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی اپنے انڈسٹری کو، اپنی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔
اچھا،
تو اس میں کوئی، اس حکومت کے انڈر میں کوئی بہت زیادہ چینج پرائیورٹی کا نہیں دیکھتی
جی،
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو حکومت ہے عمران خان کی وہ جو کچھ پروجیکٹس ہیں جس میں اگر کوئی پاکستان کے بہت فیوریبل کوئی کلاز نہیں ہے تو اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم تھوڑا
ریوزٹ کر لیں،
لیکن اس کی پرائیورٹی، اس کی اہمیت اور اس کی جو ایک سینٹرل کردار ہے جو آگے پاکستان کی معیشت کی نظر سے اس کو دیکھا جاتا رہا ہے، اس میں مجھے کوئی زیادہ فرق
نظر
یا
نہیں آ
کوئی
رہا.
نئی پالیسی کی توقع نہیں ہے نہ ایسا کچھ نظر آتا ہے.
اچھا بخاری صاحب, مخدوم بختیار نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ حکومت گوادر میں مختلف ملکوں کی طرف سے سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرے گی, اس کا امکان آپ کیا دیکھتے ہیں اور اس منصوبے میں پاکستان اور چین کے علاوہ دوسرے ملکوں کی شمولیت سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل کوئی کامنٹ کریے گا کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری سیگمنٹس ہیں.
دیکھیں اس کے اندر جو ایک جو سب سے بڑا ایشو جو کہ میں نے ریئلائز کیا ہے اس پورے پروجیکٹ کے اندر وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر آپ کتنے پوائنٹس کے اوپر ایگزٹ دے رہے ہیں. کسی بھی ہائی وے کا جب بھی آپ بناتے ہیں اس میں جو سب سے میجر ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہر 5 سے 10 میل کے بعد ایگزٹ دیا گیا ہے تو آپ کا جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ گراؤنڈ, وہ سمجھیں کہ آپ گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے نا آپ آن دا گراؤنڈ کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اندر جب میں اس کے میپس کو دیکھ, نو ڈاؤٹ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ احسن اقبال نے کہا تھا کہ اس کے 8 سروس سینٹر ہوں گے. اگر وہ سروس سینٹر صرف ریفیولنگ کے ہیں اور انہیں سروس سینٹر کے ارد گرد ہی اگر ہمیں انڈسٹری لگانی ہے تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو میجر پاپولیشن ہے ان کے لیے پھر آپ کو ایک روڈس کا ایک نیا نیٹ ورک کریٹ کرنا پڑے گا. ورنہ اگر آپ ہائی ویز کا اگر آپ کنسیپٹ دیکھیں جو کہ چاہے چائنا میں ہے چاہے امریکہ میں چاہے ایون کسی بھی کنٹری میں ہے, وہاں اس کا بیسک کنسیپٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کسی بھی ہائی وے کے اوپر ہر 5 سے 10 میل کے بعد ایک ایگزٹ دیتے ہیں تاکہ جو لوکل سراؤنڈنگ لوکیلٹیز ہوتی ہیں 25, 30, 40, 50 مائل وہ اپنی لوکل چھوٹی چھوٹی روڈ بنا کے اور وہ ہائی وے سے کنیکٹ ہو جاتی ہے.
اچھا تو دوسرے ملکوں کی سرمایہ کاری کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دوسرے ملکوں کی سرمایہ کاری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا پاکستان کی اکانومی پہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ نے اس ایشو کو ایڈریس کر دیا کہ پاکستان کے اندر تقریباً کوئی کلوز ٹو اس وقت 50 to 55 ایسی ایجنسیز ہیں جو کہ رول پلے کرتی ہیں اور بہت اسٹرانگ بیوروکریٹک کنٹرول ہے. یہ اگر اس کو لوز کر دیتے ہیں تو اس میں نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ فورن انویسٹمنٹ مختلف ملکوں سے پاکستان میں آئے گی, چونکہ پاکستان کا بڑا ایک فیوریبل جو ہے انٹرنیشنل بزنس ورلڈ کے اندر امپیکٹ ہے کہ پاکستان کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ کمپیریٹیولی انڈسٹریلائزڈ نیشن سے بیٹر ہے. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ پازیٹیو پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں پاکستان کے لیے سیل کرنا چاہیے انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کے اندر.
اچھا بغیر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ایک اور سوال بھی مجھے آپ سے کرنا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں سحر سے بات کریں, کچھ اپنے ساتھ جو میرے ہمارا فیس بک لائیو پروگرام سن رہے ہیں, زکاء اللہ چیمہ ہیں, صفدر علی عمرانی ہیں اور حیات خان ہیں, رضوان شبیر ہیں, طالب ڈوگر ہیں اور محمد امین معروف زئی ہیں. تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور نام ہیں جو کہ پہلے نکلتے چلے جاتے ہیں, ہم سارے نام نہیں پڑھ سکتے. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ اس وقت پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. سحر, آپ ریسرچ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ان موضوعات اور ایشوز پر آپ کی گہری نظر ہے. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ کے اس منصوبے کے بارے میں یعنی سی پیک کے بارے میں بڑے تحفظات ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ خطے میں اپنی موجودگی میں اضافہ کرتے ہوئے اب نئی حکومت کے ساتھ مل کر سی پیک کے حوالے سے بھی کوئی رول ادا کر سکتا ہے یا کرنا چاہے گا؟
بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا.
بہت شکریہ.
بالکل, آئی تھنک کہ امریکہ جو ہے یہ کوشش کرے گا کہ وہ زیادہ انوالو ہو. ایک لحاظ سے امریکہ کو انوالو ہونا بھی پڑے گا کیونکہ پاکستان کو ایک بیل آؤٹ کی ضرورت ہے اور پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی طرف دیکھ رہا ہے جس میں بیسکلی امریکہ کا بہت ہاتھ ہے. تو آئی تھنک امریکہ جو ہے دو چیزوں پہ فوکس کرتا ہے جو وہ سی پیک کو دیکھتا ہے. ایک تو یہ کہ چین کی طاقت کیسے بڑھ رہی ہے پاکستان کے لحاظ سے اور وہ جو چین کی طاقت بڑھ رہی ہے اس کا کیا اثر ہوگا امریکہ پر. اور دوسرا یہ کہ اگر پاکستان واقعی آئی ایم ایف کے پاس آئے گا ایک بیل آؤٹ کے لیے تو کتنا بیل آؤٹ دینا چاہیے اور اس پہ امریکہ کا کیا اثر ہوگا. آئی تھنک ایک لحاظ سے امریکہ چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ہو رول کیونکہ اس طرح سے پھر امریکہ کے پاس لیوریج ہو جائے گی پاکستان کے اوپر. لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پروگرام جو ہے وہ کیسے بنتا ہے.
اچھا یاسمین, بالکل ابھی یہ اسی کے بارے میں ایک اور کامنٹ کوئک کامنٹ آپ سے لے لیتے ہیں. آپ نے بات بھی کی اس کے اوپر کہ جہاں پر آپ سمجھیں گے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اپنی پاکستان کے کو اپنے حوالے سے پرائرٹی نظر نہیں آتی وہاں پر شاید نظر ثانی ہو جائے, تو کس طرح کی نظر ثانی کی اور کیسے منصوبوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوگی, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں, کون سی ایسی چیزیں
کوئی پن جی میں بھیجا جو جب میں ان چیزوں کو دیکھتی ہوں تو جو میں نظر آتا ہے مجھے. نمبر ایک, جب چائنا سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا اور یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے تو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کیا مین پاور کا کوئی پروپورشن مختلف پروجیکٹس میں علیحدہ علیحدہ کیا فائنلائز ہوا کہ اتنے فیصد لوکل ہم لیبر کو لیں گے اور اتنا فیصد چائنا سے لوگ آئیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ شعبوں میں ایسی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہو जो लोकली अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि हम ये सुनते रहे कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी, इवन जब ये तैयार हो रहा होगा सीपैक तो इसमें उनको काम मिलेगा। नंबर दो, खाम माल की नजर से कि क्या खाम माल लोकल लिया जाएगा या बाहर से वो इंपोर्ट करेंगे, और फिर इसमें इसका क्या प्रोपोर्शन होगा और किस इंडस्ट्री में कितना किस चीज का प्रोपोर्शन होगा। तीसरी चीज गवादर पोर्ट के हवाले से कि गालिबन 70% का जो टोटल शिप्स वहां पे डॉक करेंगी और सामान आएगा जाएगा, उसकी कई डेकेड्स के लिए उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो फायदा है, वो चाइना को दिया जाएगा। बहुत सारे इस तरह से और सराउंडिंग मामलात हैं जो इसलिए सवाल उठाते हैं। हो सकता है कि वो बिल्कुल जायज उसमें अंडरस्टैंडिंग्स हुई हो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में, लेकिन चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों के सामने नहीं है, उनकी नजर में नहीं है, जिसकी वजह से ये तहफजात सर उठाते हैं। जहां पे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और उसके मुख्तलिफ एंगल्स को कैटेगोरिकली ये नई आने वाली हुकूमत ये समझते हुए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें वो चीज लेकर आएंगे, तो हो सकता है बहुत सारे सवालों के जवाब वही मिल जाए।
अच्छा बुखारी साहब, सी पैक के हवाले से हमसाया मुल्क कोई एक्सटेंडेड रोल अदा करते नजर आते हैं? बुखारी साहब
जी अपना इसके अंदर जो मेन चीज है, जहां तक नेबरिंग कंट्रीज का है, सीपैक के पैरेलल एक और प्रोजेक्ट चाइना ने लॉन्च किया था जिसमें इंडिया और बांग्लादेश भी शामिल थे और वो उसको एक डिफरेंट राउट देना चाहते थे, लेकिन दोनों कंट्रीज ने, इंडिया ने, बांग्लादेश ने और ईरान ने, तीनों ने मिलकर इसको जो है इतना ज्यादा उसके ऊपर वर्क नहीं हुआ। तो सीपैक के ऊपर जहां ताल्लुक है पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज का, उसमें सिर्फ अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि किसी हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकेगा, अदरवाइज बाकी कंट्रीज को नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि गवादर की पोर्ट को जो इम्पोर्टेंस हासिल हो जाएगी इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद, वो दुबई को कम्पीट कर जाएगा और उनके लिए भी ये एक समझें एक सोशियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल इश्यू है यूएई की गवर्नमेंट के लिए भी, तो वो लोग भी इसको इतना फेवरेबल तरीके से नहीं देखते। जहां ताल्लुक है इस चीज का कि ग्राउंड रियलिटीज जो वहां पे चेंज होंगी वक्त के साथ साथ, उसमें डिपेंड दोबारा से यही करता है कि नई गवर्नमेंट इसको किस तरीके से निगोशिएट करती है, रीनेगोशिएट करती है, और रीनेगोशिएट करने में जो सबसे अहम तरीन पहलू है जिसको कि मैं समझता हूं कि इनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और वो ये है कि चाहे उसके अंदर ज्यादा नहीं, मैक्सिमम मैं इसको फील करता हूं कि 2-3% अगर कॉस्ट बढ़ती भी है तो उसका इतना गहरा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इनको तकरीबन के बाद एग्जिट देने पड़ेंगे इसके तीनों कॉरिडोर में। इसका एक तो मेन कॉरिडोर है और एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न कॉरिडोर, तो तीनों कॉरिडोर के अंदर अगर ये एग्जिट देने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में सेल्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, जिसको जिसमें कि न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि पाकिस्तान की 80% पॉपुलेशन को इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है इसका बेनिफिट हो सकता है।
अच्छा हम बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। सहर और यास्मीन मेरे साथ हैं जो कि अफगानिस्तान के सेगमेंट पर हम बात करेंगे और आगे चलेंगे। चित्राल से इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शुफा हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम बहन
जी भाई।
हेलो
जी 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 शुफा साहब।
बहन मैं 3 दफा गवादर जा चुका हूँ कारोबारी से, ये खाली रोड नहीं है, ये जब उथल से आगे जाओ 400 किलोमीटर तक पूरा सहरा है, पूरा रेगिस्तान है, वहाँ पे कितने 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 भी मुल्कों को आकर दावत दे इमरान खान की होशियारी होगी इसमें।
अच्छा जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं मंजूर अहमद जो फेसबुक पर हमारे साथ हैं, याद खान हैं, फकीर गुलाम हैदर संजरानी हैं, जियाउल हक हैं। आप लोगों का प्रोग्राम पसंद करने का बेहद बेहद शुक्रिया। तो अब हम अगली सेगमेंट की तरफ जाते हैं। अभी हमारे साथ होंगे काबुल से, अफगानिस्तान से अनीसुर रहमान साहब, और हम बात करेंगे कि पहले गैर मुल्की दौरे पर पाकिस्तान के नए वजीर खारजा जो हैं वो काबुल जाने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि एक क्विक कमेंट लेते हैं सहर से इस बारे में। सहर, अभी जो अमरीकी हुकाम का, आला हुकाम का साउथ एशिया के मुल्कों का दौरा रहा, पाकिस्तान का दौरा गो मुख्तसर रहा, लेकिन उसके बाद वजारत खारजा की तरफ से कुछ मुस्बत बयान भी सामने आए हैं। आप क्या समझती हैं कि अब जो नई हुकूमत आई है पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुक में किसी तरह की कोई बेहतरी का इम्कान देखती हैं आप?
मैं देखें, आई गेस मैं एक जरा पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मुझे तो लगता है कि بہتری ہو سکتی ہے اس وجہ سے کیونکہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہے. اب بے شک سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے, پومپیو صاحب آئے پاکستان, ان کی وزٹ بہت چھوٹی تھی اور آنے سے پہلے بھی امریکہ نے سیکیورٹی اور ملٹری ایڈ کا اناؤنس کیا کہ وہ کم کریں گے. لیکن آئی تھنک بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بہت اچھا ریلیشن شپ رہا ہے امریکہ سے, کیونکہ وہ پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور عمران خان کی یہ پہلی حکومت ہے. اینڈ آئی تھنک عمران خان کو بھی اس بات کی یہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ دوستی رکھنا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. سو آئی تھنک ایز لانگ ایز یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں, ایک دوسرے کو وزٹ کرتے رہیں, خاص طور پہ وزیر اعظم کے لیول پہ, خارجہ وزیر کے لیول پہ, تو تعلقات پھر بھی امپروو ہو سکتے ہیں.
اچھا, اب ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی ہے کہ نو منتخب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر ہفتے کے روز یعنی کل کابل جا رہے ہیں. دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران اس دورے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ ان کے بقول رسمی نوعیت کا نہیں, بلکہ اس دورے کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ اپنے افغان ہم منصب اور افغان قیادت سے اہم نوعیت کے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا ہے کہ افغانستان جانا ہے اور اس دورے کے دوران افغانستان پاکستان جو ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کا فریم ورک ہے اس کے تحت بھی باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے, آپ جانتے ہیں, پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں یاسمین علی, یہاں کاٹو انسٹیٹیوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں سحر خان, اور ہمارے ساتھ ہیں افغان ٹیلی ویژن اور ریڈیو آر ٹی اے کے ڈائریکٹر نیوز انیس الرحمان صاحب. تو السلام علیکم انیس صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. انیس صاحب, پاکستان میں پاکستان میں پی ٹی آئی کی نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد نو منتخب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے پہلے غیر ملکی دورے میں افغانستان کا انتخاب کتنا اہم ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں, جب شاہ محمود قریشی نے حلف اٹھایا تو پہلے ہی کانفرنس میں انہوں نے کابل دورے کی خواہش کا اظہار کیا تھا, اور میں نے اسی دن لکھا تھا کہ شاہ محمود قریشی خوب ہوم ورک کر کے آئے تاکہ پتہ چلے کہ جو بیسک پرابلمز ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ان کا پتہ چلے ان کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اشرف غنی 2015 میں گئے تھے اور سادی جو تھے افغانستان کے جو فارن منسٹر تھے وہ دونوں گئے تھے. اس کے بعد جو تھا نہ تو اشرف غنی اسلام آباد کا دورہ کر چکے ہیں اور نہ ہی جو ہے افغانستان کے وزیر خارجہ, تو یہ جو تعلقات تھے وہاں پر رک گئی تھی جو اعلی قیادت کی تھی, تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو, اگر انہوں نے اس پر بریفنگ لی ہوگی کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کہاں پہ سٹک ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شاہ محمود قریشی کا ایک اچھا فیصلہ تھا کہ وہ سب سے پہلے افغانستان کابل کا دورہ کرنا چاہتے ہیں, اور میں تو یہ ابھی جب آپ نے کال کی تو میں نے وہاں پہ کچھ میرے جو سورسز ہیں ان سے بات کی کہ کہاں کس کس سے ملاقات کریں گے, تو ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ تو ان کی جو ہے ملاقات بالکل ڈن ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی, لیکن اشرف غنی کے ساتھ ان کی ملاقات ابھی تک انہوں نے افغانستان میں کسی نے ابھی تک تائید نہیں کی کہ شاہ محمود قریشی صاحب افغانستان کے صدر سے ملاقات کریں گے یا نہیں کریں گے, ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلا. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی نوعیت کی ڈسکشن ہوگی اس پہ, اور سب سے اہم بات جو ہے ایپپس پہ وہ جو اس میں جو نکات تھے کیے گئے تھے ان پر اگر اثر نو بات ہو جائے اور اس پہ ان کی ریویو ہو جائے کہ کون سی نکات جو تھے وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اور کون سے نکات ابھی بھی باقی ہیں, جس میں سب سے اہم نقطہ جو تھا وہ افغانستان اور پاکستان کے ٹرانزٹ ٹریڈ جو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, دوسرا جو تھا وہ دہشت گردی جو اکراس دا بارڈر ہے جو بارڈر مینجمنٹ پہ, تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کل شاہ محمود قریشی صاحب آئیں گے تو یہاں پہ ساری میڈیا بھی ان کی توجہ دیں گے. ابھی جو ہے افغانستان کی میڈیا اس پر جو ہے بات چیت کر رہی ہیں اور ٹریک اپ چل رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ کل آ رہے ہیں اور ایک اچھی فضا بن رہی ہیں, لیکن وہ جو بیسک چیزیں ہیں دہشت گردی کی وہ ساری ٹیبل پہ اس پہ بات ہوگی. افغانستان کی میڈیا اسی چیز پہ بات کر رہی ہے کہ آیا پاکستان جو ہے افغانستان میں جو ان کا اس جو ان کی ہاتھ میں ہے وہ کل اس چیزوں پہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی.
تو جی میرا آخری سوال جی
ڈسکشن ہوگی اور فروٹفل ہوگی. جی
جی میرا آخری سوال ایک اور ہے جس پہ ہم وضاحت چاہیں گے, آپ جس طرف اشارہ بھی تھا کہ یاسمین آج کل افغان طالبان کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے سلسلے میں کافی کوششیں ہو رہی ہیں. پاکستان اس وقت طالبان کو مصالحت کی کوششوں پر آمادہ کرنے کے لیے کس حد تک مثبت رول ادا کر سکتا ہے, جبکہ یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اب ان کا اثر و رسوخ اس طرح نہیں ہے, کافی کم ہو چکا ہے.
اس میں دو تین چیزیں بہجت. سب سے پہلے جب ابھی شام میں مسکر رشید صاحب وہاں جائیں گے تو جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پاکستان پیس انیشیٹو جو اسٹیبلٹی اے پی پی این پی پی کا جو ان کا ایک وہ رہا ہے اسٹیبلٹی کا, اس پہ بات چیت ہوگی جس میں 7 پوائنٹس ہیں. اس میں ڈفرینٹ لیولز پہ معاشرے میں لوگ سول لوگ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم اور مختلف چیزیں. اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیررزم میں انوالوڈ ہوتا ہے تو نہ افغانستان پاکستان کے دشمنوں کو سپورٹ کرے اور نہ پاکستان افغانستان سے دشمنی کرنے والوں کو سپورٹ کرے.
جی
اب جو ایک اہم نقطہ جو ابھی انیس صاحب بات کر رہے تھے کہ جی کدھر معاملہ اٹکا ہے, ایک بیسک چیز جس پہ پاکستان اور افغانستان بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو کے اور ان کا پوائنٹ آف ویو فرق ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے سعودی عرب میں ایک ریلیجیس میٹ ہوئی تھی جس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی تھی لیکن باقی تمام ممالک نے شرکت, جو ریلیونٹ لوگ تھے ممالک انہوں نے جب شرکت کی, کانفرنس ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جو طالبان کا یہ سٹانس ہے افغانستان میں یہ کفر ہے یا نان ریلیجیس ہے اور یہ بالکل غلط ہے اس طریقے سے, جس کو طالبان نے ریجیکٹ کیا. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹاکس ہو اور آپس میں مفاہمت ایک ہو, تو اس میں لڑائی جھگڑا کر کے یا اس قسم کی ایک دوسرے کے خلاف ڈکلیریشن دے کے, چاہے جتنی بھی درست کی ہو لیکن ڈکلیریشن دے کے وہ پازیٹو کی طرف گفتگو پھر نہیں جا سکتی. اور اس میں افغانستان کا جو ایک سٹانس ہے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان گروپس نے طالبان کے ودن جن لوگوں نے پیس پروسیس میں نہیں حصہ لیا, پاکستان ان کے خلاف جنگ کرے, ان کے خلاف ایکشن لے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان, ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ امریکہ نیٹو کی فورسز 17 سال سے جنگ لڑ رہی ہیں, ان سے جنگ لڑ کے بھی کچھ حاصل نہیں ہے, اس جنگ کے بعد بھی وہ مفاہمت ہی کی طرف آ رہے ہیں, تو ایک نیا فرنٹ کھول کے کیا ہم 17 سال ایک اور گروپ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں, پھر ان کے ساتھ مفاہمت کریں گے؟ تو یہ امیچیور بات,
کچھ پیچیدہ سی صورتحال بھی ہے. تو یہ
پیچیدہ صورتحال بھی ہے. اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب جائیں گے تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ افغانستان کو یہ سمجھنا کہ پاکستان کے بھی اپنے ایشوز ہیں, اس کے بھی تحفظات ہیں, کیونکہ افغانستان کا بارڈر بھی پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے.
تو ان دونوں چیزوں پر دونوں طرف سے
امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اب اثر و رسوخ اتنا نہیں رہا جیسے لیٹر سے جنرل ضیاء کے دور میں تھا, لیکن ہاں اگر افغان طالبان سے بات کرنی ہو تو افغان طالبان نے کبھی پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ کبھی اٹیک نہیں کرا ہے, کبھی پاکستان کے ساتھ کنفرنٹیشن میں نہیں آیا ہے. افغان طالبان ایک جو انویڈنگ قوم ہے اس کے خلاف رہا ہے. دوسرا ایک بہت اہم پوائنٹ جو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ایک وجہ جس وجہ سے اشرف غنی کی حکومت طالبان کو ارریکانسیبل پارٹی کہتی ہے کہ یہ لوگ تو ہم سے بات نہیں کر رہے, لہذا یہ تو صریحاً غلط بات ہے اور ان سے گفتگو ہی بے معنی ہے. اب یہ اشرف غنی صاحب کو سمجھنا چاہیے.
لیکن یاسمین یہاں پہ اشرف غنی صاحب تو کافی عرصے سے طالبان کو دعوت دیتے آ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بات کریں, آ کر بات کریں
آ رہے ہیں, لیکن یہی میں عرض کر رہی ہوں نا کہ طالبان نے یہ پریفر کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے, کیونکہ ان کے نزدیک افغان حکومت جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ حکومت نہیں ہے,
वो अमेरिका का एक फेस है, तो अगर उनको बात करनी है तो वो फेस के पीछे जो ताकत है उससे डायरेक्ट क्यों ना बात करें।
अच्छा चलिए इसका जी इसका हम जवाब लेते हैं।
इतने कॉम्प्लिकेशंस और इतने सारे एंगल्स हैं इन गुफ्तगू के
जी,
लेकिन आखिर में इम्पोर्टेंट ये है जो पाकिस्तान कहता आ रहा है कि जो भी डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं और जो इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, ये सबका मुश्तरिका एफर्ट होना चाहिए कि तालिबान जो है जिसका जिस तरफ भी ज्यादा असर रसूख है और जो अपने लेवल पे कन्विंसिंग रोल अदा कर सकता है
वो करे,
तो इस मामले की एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं।
सियासी मुफाहमत की बात हो। सहर अब अभी आपने सुना यास्मीन इस बारे में बहुत तफसील से, इनके कॉलम्स भी आपने शायद देखे होंगे, बहुत लिखती आई हैं। अभी अनीस साहब से मैं इसका एक और बात करेंगे जिसमें वो भी बात का जवाब दे सकेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि अभी जो दौरे हुए अमरीकी हुकाम के और वहां पर पाकिस्तान के साथ भी बात हुई, अफगानिस्तान फोकल प्वाइंट रहा वहां पर, अगरचे वजीर खारजा वहां नहीं गए लेकिन अमरीकी वजीर दिफा ने वहां का दौरा किया, क्या आप समझती हैं कि इस तरह से पूरी के पूरे तौर पर कोशिश की जा रही है कि इतने सालों से जिस लड़ाई का फैसला लड़ाई के मैदान में नहीं हो सका वहां मसालहत की कोई कोशिश होनी चाहिए, और किस तरह से आप देखती हैं कि फरीकैन को मजीद उस तरफ लाने के लिए कोशिशों की जरूरत है?
ये बहुत अच्छा सवाल है, और बात यह कि आई थिंक मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज यह है कि सबको अब मालूम है कि बगैर अमन मुज़ाकरात के ये जंग खत्म नहीं हो सकती, और अमेरिका अब खासतौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि वो अफगानिस्तान से निकले, लेकिन अमेरिका के भी निकलने के दो आप समझें एंगल्स हैं डोमेस्टिकली। एक तो ये है कि अगर अमेरिका निकल जाए तो ये हो जाएगा कि हमने अफगानिस्तान को अबैंडन कर दिया है, अगर वो निकले अमन मुज़ाकरात करने के बाद, एक पीस डील अपनाने के बाद, तो शायद डोमेस्टिकली ये सदर ट्रंप के लिए एक अच्छी बात होगी। अब जहाँ तक ये बात है कि भाई पोलिटिकल सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं, ये जो है काफ़ी डिपेंड करेगा इमरान खान की हुकूमत पर, और कितना इमरान खान की हुकूमत जो है वो तालिबान के ऊपर प्रेशर डाल सकती है कि वो सिर्फ अमेरिका से बात नहीं करे, जो तालिबान करना चाहता है और जो अमेरिका और तालिबान ने माजी में भी किया है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे, तो सिर्फ ये बात नहीं है कि तालिबान अमेरिका से बात करना चाहते हैं। दूसरी बात ये भी होगी कि अगर तालिबान जो है वो अफगानी हुकूमत से बात करना चाहता है क्या नहीं, और इसमें हमेशा हम टेंशन देखते हैं। तो फिलहाल इमरान खान, क्योंकि उन्होंने हमेशा आप समझें सिंपथेटिक रहे हैं तालिबान की तरफ, शाह महमूद कुरैशी साहब भी पहले भी वजीर खारजा रह चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि अगर वो तालिबान को निगोशिएटिंग टेबल पर ला सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं कि सिर्फ अमरीका नहीं बल्कि अफगानी हुकूमत से भी बातचीत करें, तो अल्टीमेटली इसका असर जो है अमरीका और पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात में भी हमें नजर आएंगे। अब जहाँ तक टेंशन है, देखिए माइक पोम्पेयो अभी आए लेकिन आने से पहले भी उन्होंने सिक्योरिटी और मिलिटरी एड काटने का ऐलान किया था, जो उन्होंने जनवरी में भी ऐलान किया था, लेकिन अब ऐलान हुआ कि अब हम ये किस तरह के कोलिशन सपोर्ट फंड में हम जो है पैसे काटेंगे, तो ये मुझे जो है इसमें तब्दीली मुझे नजर नहीं आती। लेकिन फिर पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए कि उसको अमेरिका के ऊपर कितना डिपेंडेंट होना चाहिए, और वो चाहता है कि अमेरिका देते रहे पैसे क्या नहीं देते रहे। मेरे ख्याल में तो ये है कि पाकिस्तान को जरा अपने आप को रीएवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि कितने अर्से से पाकिस्तान ने अमरीका से पैसे लिए हैं, बेशक वो रीइंबर्समेंट के लिए भी हो, उससे हमेशा टेंशन रही है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो अगर अमरीकी फौज निकल रही है अफगानिस्तान से तो ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कि उसके इंटरेस्ट क्या है अफगानिस्तान।
अच्छा बहुत शुक्रिया, शहर से भी बात हो गई। जल्दी से बात करते हैं शौकत अली अंजुम ढारावाला से, और उसके बाद अनीस साहब रुकिएगा एक मिनट को, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुझे लेना है।
अस्सलाम वालेकुम मैडम, शौकत अली अंजुम ढारावाला से अर्ज़ कर रहा हूं। मैडम दरअसल बात ये है कि हमारा जो रीजनल ना ताल्लुकात वो अच्छे होने चाहिए। अफगानिस्तान में जब गए शाह महमूद कुरैशी साहब तो बड़े मंजे हुए हमारे वजीर खारजा है, और अफगानिस्तान को भी अपने हालात में तब्दीली करनी चाहिए, उनको भी चाहिए कि एक ही तरफ मिलकर रहे, ना कि सिर्फ कभी पाकिस्तान की तरफ हो जाए, कभी अफगानिस्तान की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ। उनको चाहिए कि जवाब मर्जी से फासला करें ताकि ہمارے ملک کے جو حالات ہیں دونوں ممالک کے
وہ بہتر ہو سکے.
بہت
شکریہ انجم صاحب. علی دوست چانڈیو بلوچ ہیں, اس کے علاوہ نواب خان ہیں ہمارے ساتھ, بواس بلوچ ہیں, راشد صاحب ہیں, اور ابھی تک مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ان پروگراموں میں, ہمارے اس پروگرام کے بارے میں فیس بک کے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, وہ اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, اور ہمیں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا بھی ہے. انیس صاحب, آخری سوال میرا اس سیگمنٹ کے لیے یہ ہے, جو کہ ہمیشہ میں بات کرتی آئی ہوں کہ ہم مثبت چیزوں کی طرف ہمیں دھیان کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز جس کی دونوں حکومتوں کو, پاکستان کی نئی حکومت کو اور افغان قیادت کو بہت ضرورت ہے, اعتماد سازی کی, جسے ٹرسٹ بلڈنگ میجرز کہتے ہیں, تو اور خاص طور پر اس صورت میں جبکہ اب یہ خیال بھی عام ہے کہ اب پاکستان میں سول اور فوجی قیادت ایک پیج پر ہے, جبکہ پہلے ایسا نہیں سمجھا جاتا تھا.
جی دیکھیں, آپ کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی ہم جو ہے اسلام آباد گئے تھے, اور وہاں پہ ہماری فارن منسٹری کی جو تھی ترمینا جنجوا صاحب, ان کے ساتھ ہماری بہت اچھی ڈسکشن رہی.
جی.
اس کے بعد ہم اور جو تھے فوجی اداروں اور ان جگہوں پہ گئے تھے, جو آئی ایس پی آر کی ایک بریفنگ تھی جس میں پاکستانی اور افغانستانی ڈیلیگیشن ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھے, انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم اچھے لیول پہ آ رہے ہیں. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بریفنگ تھی, انہوں نے خود کہا کہ ہم پاکستان اور افغانستان کی جو تعلقات تھے وہ ایک اچھے پیج پہ آ رہے ہیں, لیکن ایسی کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بھی ان کلیئر ہے, اس پہ ابھی تک بات ہوئی ہے لیکن کلیئر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اور انٹیلیجنس اور ملٹری, یہ تینوں چیزیں اگر تینوں بند جو سائڈ ہے ان پہ بات ہوگی اور یہ آمنے سامنے بیٹھیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ہی اچھے فیصلوں کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اتنی اب ٹینشن نہیں تھی جو میں نے 2015 میں یا 14 میں دیکھا تھا, کیونکہ اس دفعہ بھی میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا تھا تو اس وقت بہت زیادہ ٹینشن تھی, اور اب جو میں نے دیکھا تو وہ ٹینشن بہت کم ہے پاکستان کے اندر, جو پولیٹیکل اور جو ہم آفیشلز کے ساتھ ملے, کیونکہ پولیٹیکل تو ابھی چینج ہوئی, پی ٹی آئی آئی تھی, لیکن وہاں پہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھی یا جنجوا صاحب تھا یا وہاں پہ اور لوگ تھے, تو انہوں سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہم اچھے تعلقات کی طرف جا رہے ہیں, لیکن جو ایپکس کی جو آٹھ نکات, سات نکات ہیں ان پہ اب افغانستان کی طرف سے بہت کام ہوا ہے, اور یہ وہاں پر بھی تسلیم کیا گیا تھا ان لوگوں نے جو ڈاکٹر اجاز صاحب تھے, انہوں نے ایپکس کے بارے میں بہت اچھی بریفنگ دی تھی, اور افغانستان کے جو ابھی ایمبیسیڈر ہے انہوں نے بھی بریفنگ دی ہمیں, تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کی طرف سے ایپکس سے بہت کام ہوا ہے, جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے آپ نے دیکھا کہ مولا فضل اللہ جو ہے وہ کھلے میں مارے گئے, لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی تک ان چیزوں پہ عمل درآمد ایسے نہیں ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ ایپکس میں جو نکات آئے ہیں اور اس پہ جو ایک پورا ایجنڈا ڈکلریشن بنا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی ہم وہ ڈرافٹ نہیں بنا سکتے, کوئی فائل نہیں بنا سکتے کہ ہم آگے اس پہ کام کر سکیں گے. ایپکس پہ جتنے نکات ہیں اس پہ فیصلہ ہوگا, اس پہ کام ہوگا, اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, تو افغانستان اور پاکستان آگے جائیں گے, کیونکہ اس میں بہت بڑے آفیشلز لوگ موجود ہیں افغانستان اور پاکستان کی سائڈ سے. تو انشاءاللہ میں ہماری یہی امید ہے, اور ہم وائس آف امریکہ کی بھی بہت شکر گزار ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان کی پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ لے رہے ہیں اور اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور عوام کو بتا رہے ہیں کہ جی بالکل افغانستان اور پاکستان جو ہے ایک مثبت سائڈ پہ جو ہیں جا رہے ہیں. جی
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے انیس الرحمان کابل سے, افغانستان سے, پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہی تھیں یاسمین علی, اور یہاں کارڈو انسٹیٹیوٹ سے ہمارے ساتھ تھیں سحر خان. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. ہمارے کالرز جو ہمیں کال کر رہے ہیں اور ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ فیس بک پر موجود ہیں, ان سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کی باقی سیگمنٹس کی طرف چلیں گے. دو سیگمنٹس ہیں جو کہ خصوصی ہماری رپورٹیں ہیں آج کے پروگرام کے لیے, جس میں ہم دیکھیں گے کہ بیگم کلثوم نواز جن کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں ان کے بارے میں پاکستان ان کو کس طرح سے یاد کر رہا ہے, اور اسی طرح یہاں امریکہ میں ایک انتہائی شدید طوفان فلورنس جو ہے, اس طرح کے طوفانوں میں اور اس طرح کے قدرتی آفات میں یہاں پر امریکہ میں مسلمان تنظیموں کی کیا صورت ہوتی ہے ریلیف کی اور امدادی کوششوں کی. تو آئیے پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں.
بیو اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز अब आपकी हथेली में है।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम सुन रहे हैं आप जहां रंग, और अब प्रोग्राम में आखिरी हमारी दो खसूसी रिपोर्टों का वक्त आन पहुंचा है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा जुमे की शाम 5 बजे शरीफ मेडिकल सिटी ग्राउंड लाहौर में अदा कर दी गई। अमामत मौलाना तारिक जमील ने की, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अहल खाना के दीगर अफराद के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। तो बेगम साहबा के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात करेंगे अपने तजिया कारों के साथ। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर नादिर बख्त लाहौर से, और जिनको हम कहेंगे कि सोशियो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ नौरीन हैं अदबी हलकों में, नौरीन तलत रूबा अदबी हलकों में उनका अपना एक मकाम है, और चूंकि बेगम कुलसूम नवाज की अदबी खिदमात को भी याद किया जाता है और उनके बारे में बात की जाती है, तो और चूंकि नौरीन के उनके साथ ज़ाती मरासम भी रहे, तो उस सारे हवाले से देखेंगे कि एक हमागी शख्सियत जो थी, किस तरह से वो सियासी मैदान में और किस तरह से अदब के मैदान में उन्होंने अपनी जिंदगी सामने रखी, और पाकिस्तानी आज उनको किस तरह से खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर बख्त। पाकिस्तान के इंतहाई कशीदा सियासी माहौल में यह पहली बार हुआ कि बेगम कुलसूम नवाज की मौत के हवाले से सूरत हाल को कोई सियासी रंग नहीं दिया गया, कितनी बड़ी कामयाबी है सियासी अमल में पुख्तगी की? डॉक्टर,
इस तरह से भी लीजिए कि बेगम कुलसूम नवाज का मेयार सियासी अंदाज से, मुआशरती अंदाज से बहुत बुलंद था, उनका मुकाम बहुत बुलंद था, और वो गैर मुतनाज़ शख्सियत थी। अगर के उनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक था और उसके लिए उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी और जमहूरियत के लिए उन्होंने खिदमत अंजाम दी, लेकिन मुआशरती लिहाज से सिर्फ लाहौर के या पंजाब के या पाकिस्तान के मुआशरे के रफ्तार के लिहाज से देखा जाए तो बेगम कुलसूम नवाज एक बुलंद मुकाम रखती थी, वो तनाज़ात की शिकार नहीं हुई किसी भी दौर में। मैंने नहीं देखा कि उन पर कोई सामाजिक इल्जाम लगे हों या सियासी इल्जाम लगे हों, इस चीज ने उनका रुतबा बड़ा बुलंद कर दिया, और इस बुलंद मुकाम पर वो पहुंच गई के अपने और पराए किसी ने भी उनकी तरफ उंगली नहीं उठाई। जब हल्के से उनके लिए मरियम ने उनके लिए इलेक्शन कैंपेन की, तो किसी ने बेगम कुलसूम नवाज के किरदार पर, उनके बातों पर या उनके रवैयों पर या उनके कामों पर कभी भी किसी ने कोई एतराज नहीं किया, ना अपने ना पराए ने।
अच्छा डॉक्टर बख्त,
जमातों में ना किसी और जमात में, कि जब
जी डॉक्टर बख्त यहाँ पे है कि नवाज शरीफ साहब जब सियासत में आए थे तो उस वक्त बेगम कुलसूम को जी दोबारा आपको फोन कर लें डॉक्टर
हल्के में बहुत सी बातें, लेकिन बेगम साहिबा के बारे में कभी किसी ने कोई बात नहीं की, और जब वो भी दौर था जब परवेज मुशर्रफ का जमाना था और मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई कठिन वक्त था, उस वक्त में अदालत तक के मामलात और सियासत के मामलात और माशरत के मामलात तीनों में बेगम साहब ने इंतहाई पुख्तगी के साथ काम किया। हालांकि जो उर्दू लिटरेचर की खातून थी, इनका मास्टर उर्दू लिटरेचर में था पंजाब यूनिवर्सिटी से, मगर सियासत में उन्होंने इतनी पुख्तगी के साथ,
अच्छा,
और इतनी संजीदगी के साथ उन्होंने काम किया कि काबिल तारीफ बात
जी डॉक्टर बख्त,
जी
मेरी मेरा यही सवाल था आपसे, यही उनकी सियासी बसीरत के बारे में, कि जब नवाज शरीफ सियासत में आए तो कुलसूम नवाज को अमली सियासत से दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन परवेज मुशर्रफ के मार्शल्ला ने उन्हें सियासत में आने पर मजबूर कर दिया। 1999 में जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करके जेल भेजा, तो उनकी रिहाई की मुहिम चलाने के लिए बेगम नवाज सियासी मैदान में आई थी, तो आप कुछ थोड़ा सा बिल्कुल कोई कमेंट करते चलिए उनकी सियासी बसीरत और सियासत में उनके रोल के बारे में। कैसे
थोड़ा सा इस तरह से देखिए कि सियासी खानदान के तौर से देखना है वो, तो नवाज शरीफ का खानदान भी सियासी नहीं था। अगर इससे पीछे चले जाइए तो کبھی بھی سیاست سے کوئی تعلق رہا ہی نہیں ہے, یہ تو بزنس مین ہیں, مگر سیاست میں آ کے پھر نواز شریف نے, شہباز شریف نے, انہوں نے بہت افیکٹو رول پلے کیا اور اپنا ایک مقام بنا لیا. تو بیگم صاحبہ کا بھی اگرچہ اپنا تعلق ان کا سیاست سے نہیں ہے, مگر جب ان کے اوپر یہ وقت آیا تو ایک عظیم خاتون کے طور پر, کوئی حرج نہیں ہوتا, خاتون کو بھی عظیم ماننا چاہیے اور مردوں ہی کا سلمانا نہیں ہے, اس خاتون نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اتنی انتہائش اور فوجی مخالفت لے کر فوج نے اقتدار سنبھالا, پرویز مشرف کا زمانہ ہو اور اس نے ایک سیاسی جماعت میں لے کر چلنا ایک بہت بڑا شیر جتنا جگر چاہیے, اس کا شیر جتنا جگر چاہیے.
اچھا یہاں بات کرتے ہیں, کلثوم نواز 3 مرتبہ پاکستان کی خاتون اول رہی, انہیں ادب اور شاعری سے لگاؤ تھا, یہ بھی ان کی شخصیت کی ایک دوسری جہت ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نورین طلعت عروبہ, خود بھی ایک ادبی شخصیت ہیں, ادبی حلقوں میں آپ کا ایک مقام ہے, آپ کے بیگم صاحبہ کے ساتھ ذاتی مراسم بھی رہے, ان کو ادب اور شاعری سے خصوصی لگاؤ تھا, ذرا تفصیل بتائیے گا بیگم صاحبہ کے اس پہلو کی, ذرا اس شخصیت کے اس پہلو کی بھی. جی نورین آپ مجھے سن رہی ہیں؟
جی 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 بالکل میں سن رہی ہوں. بہجت مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں.
واہ بہت خوب.
اور کلثوم نواز ایک ایسی ہی شخصیت تھی, یقین کیجئے, انتہائی خوش شکل, خوش لباس, خوش اتوار, یعنی جتنے خوش تھے ان پر سجتے تھے. بہت سلیقے سے گفتگو کرتی تھیں اور شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ خود بھی ایک بہت اچھی شاعرہ تھیں, اور میرے پاس ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ان کی نظم جس کا عنوان ہے لمحے وہ موجود ہے, اور انشاءاللہ کبھی آپ سے شیئر بھی کروں گی وہ میں. تو ان کا بھی ذوق بہت اچھا تھا, اور یہ بھی بات شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ ایک کتاب کی مصنفہ بھی تھیں وہ, رجب علی بیگ سرور کی کتاب کا تنقیدی جائزہ انہوں نے لیا تھا.
اچھا.
اور اس پر ایک پوری کتاب لکھی تھی, اس پوری تہذیب پر, اس وقت پر, اور رجب علی بیگ سرور کے بارے میں. یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. اور مجھے پھر یعہ اعزاز حاصل ہوا کہ میری جب نعت کی دوسری کتاب زہ مقدر چھپ رہی تھی ان دنوں, وہ اس مرحلے میں تھی کہ میں لکھ رہی تھی, اور ان کے ساتھ مجھے کئی بار مسجد نبوی میں جا کے قیام پذیر ہونے کا موقع ملا, اور وہ تمام نعتیں جو اس کتاب میں شامل ہیں پہلے بیگم کلثوم نواز نے سنی اور پھر دوسروں تک پہنچی.
بہت
تو بہت اچھے مشورے بھی دیتی تھیں, بہت ہی یعنی ہر ایک جو ہوتا ہے نا ایک سلیقہ ان کی گفتگو میں, ان کی گھریلو زندگی میں, ان کی ادبی زندگی میں, ان کی سیاسی زندگی میں سلیقے کا جو پہلو ہے وہ نمایاں رہتا.
ڈاکٹر بخت, آپ کے خیال میں کچھ منفی بیانات بھی اس موقع پر جو سامنے آئے لیکن پھر بھی اس کی پذیرائی نہیں ہوئی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں ایک مثبت پیش رفت آ رہی ہے یا پھر اس کی وجہ خود بیگم کلثوم نواز کی مضبوط اور مثبت شخصیت تھی؟ ڈاکٹر بخت نہیں ہمیں شاید سن پا رہے, تو چلیے یہی بات ہم نورین سے کریں گے, لیکن پہلے محمد طارق چکتائی سے بات کرتے ہیں, قصور سے انہوں نے ہمیں بات کی, ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. السلام علیکم چکتائی صاحب.
وعلیکم السلام. کلثوم نواز کے بارے میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ بچھڑا کچھ ہی صدا سے ایک رتبہ ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. میرا زندگی کی کسی سٹیج میں مسلم نون سے نہ تعلق رہا ہے اور نہ رہے گا, البتہ میرے کچھ وکلا ہیں بہت قریبی واقفان حال جو محترمہ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ان کی شخصیت کا یہ بہت نمایاں پہلو ہے کہ اپنے مخالفین کے بارے میں بھی اچھی رائے رکھنا اور دوران گفتگو اپنے منصب کا خیال رکھنا اور مخاطب کے منصب کا خیال رکھنا, یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے. اور میں ایک آخری ایک لفظ اور کہوں گا کہ رائے ونڈ کا جاتی ہونا سے جب وہ اٹھ گئیں تو باقی میرا خیال ہے کہ اتنی دلیر, مدبر, سیاسی بصیرت والی, ادب سے ٹچ رکھنے والی, سینسیٹیو احساس میاں نواز شریف صاحب کو اکثر تقریریں لکھ کر دینے والی, وہ شاید اب اس دنیا میں تو نہیں ہے, البتہ اس کی بہت عرصے تک جاتی گناہ میں گونج سنائی دے گی.
بہت شکریہ,
ان کو بہت اچھی جگہ دے, بہت مہربان,
بہت شکریہ جگتائی صاحب, آپ کی ہم نے پوری بات سنی. نورین, اس سے پہلے آپ میری بات سن رہی تھیں کہ جو اس وقت بھی کچھ تنازعات سامنے تو آئے, لیکن کچھ نہ, جسے کہنا چاہیے نا کہ جس طرح پاکستان کی سیاست میں گزشتہ کچھ عرصے سے بہت مشتعل ماحول ہو جاتا تھا, لیکن اس کو کسی نے اس طرف آنے نہیں دیا. ساری سیاسی جماعتوں نے ان کی تدفین میں شرکت کی, اور ان کی نمائندگی ہوئی جماعتوں کی طرف سے, چاہے مخالف تھے. اس میں ان کی اپنی ذاتی شخصیت کا کس حد تک عمل دخل تھا, کس طرح سے اس کو دیکھیں گی؟
وہ ایک بہت مدبر اور ایک بہت ہی سمجھدار خاتون تھیں, اور جس میدان میں بھی تھیں توازن ان کی شخصیت میں ہمیشہ موجود رہا. میں چونکہ ان کو میں نے گھر میں دیکھا, تو آپ یقین کریں کہ میں نے جس طرح ان کو اپنے ساس سسر کی عزت اور خدمت کرتے دیکھا, میں نے بہت, ایک بار وہ اپنے ہاتھ سے ہمارے لیے امرود کا جوس بنا کے لائیں, تو میں نے کہا کہ اتنے نوکر ہوتے ہوئے آپ کی, تو انہوں نے کہا کہ میرے سسر کو کھانے پینے کا شوق ہے اور میں نے کچھ چیزیں خاص طور پہ ان کے لیے بنانی سیکھی, تو مجھے خوشی ملتی ہے کہ میں ان کو اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلاتی ہوں یا پلاتی ہوں, تو بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص بزرگوں کی دعاؤں کے حصار میں رہتا ہے ایسے, وہ اسی طرح کامیاب ہوتا ہے جیسے کلثوم نواز تھی. اور توازن اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر کسی کو بھی ان پر انگلی اٹھانے کا موقع اس لیے ملا کہ انہوں نے وہ موقع دیا نہیں, انہوں نے اپنی شخصیت میں جو ایک مضبوطی تھی, کردار کی جو ایک مضبوطی تھی, وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھی, اپنے گھرانے کی توقیر میں اضافے کا باعث بنی ہمیشہ.
بہت شکریہ نورین طلعت عروبہ ہمارے ساتھ تھیں. اور جہانگیر خٹک صاحب اب ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک سے, ان کا کمیونٹی سے گہرا رابطہ بھی ہے. خٹک صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. دنیا بھر میں پاکستانی کمیونٹی نے بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر رد عمل کا اظہار کیا ہے, یہاں امریکہ میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی کا رد عمل کے بارے میں کچھ بتائیے. کیسے یاد کرتے ہیں پاکستان کی تین مرتبہ خاتون اول رہنے والی شخصیت بیگم کلثوم نواز کو؟
دیکھیے, جس طرح پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی ان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں, اسی قسم کے جذبات آپ کو امریکہ میں بھی تقریباً ہر جگہ ملیں گے, اور اس کا تعلق کسی قسم کی سیاست سے نہیں ہے. وہ لوگ جو کہ میاں نواز شریف کی سیاست کے مخالف ہیں, وہ بھی بیگم کلثوم نواز شریف کی جو سیاسی, ان کی جو مدبرانہ صلاحیتیں تھیں اور ان کی جو قیادت تھی جو انہوں نے اس وقت دکھائی جب ان کے ہسبینڈ پر ایک بڑا کڑا وقت آیا مشرف کے دور اقتدار میں, وہ آج بھی اس کو مانتے ہیں, ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں, اور اس کا تعلق جو ہے جسے میں نے کہا سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کمیونٹی بھر میں لوگ اس کے اوپر گہرے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں. اور یقینی طور پر شریف خاندان بھی اس وقت ایک بڑے امتحان سے گزر رہا ہے. میاں نواز شریف, ان کی بیٹی, ان کے داماد جیل میں ہیں, ان کی وائف کلثوم نواز جو ہیں وہ ملک سے باہر تھیں, اور ان کا انتقال بھی ملک سے باہر ہوا, اور اس وقت ہوا جب یہ تینوں افراد ان کے گھر کے جیل میں تھے. تو یقینی طور پر ایک بڑا مشکل وقت تھا, گرچہ وہ خود تو اس سے واقف نہیں تھی کیونکہ وہ تو ہوش میں کافی عرصے تک ہی نہیں, لیکن یہ ہے کہ اوور آل ان کے خاندان کے لیے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے. میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ کے لیے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ وہ بڑا بیلنسنگ ایکٹ رکھتی تھیں پورے جو ان کی مسلم لیگ کی جو اوور آل پالیسیز تھی اس کے اندر ان کا اچھا بیلنسنگ کردار تھا, اور شاید اس سے بھی میاں نواز شریف اب محروم ہو گئے. اور ساتھ یہ کہ جو پاکستان کی سیاست میں ایک اچھی اور ٹالرنس کی جو سیاست بیگم کلثوم نواز نے متعارف کرائی تھی جب مشرف کے خلاف وہ کھڑی ہو گئی تھی, اور اس وقت انہوں نے بڑی ایک پرامن قسم کی جدوجہد کی اور بہت زیادہ طاقتور جدوجہد کی, جس کے بعد وہ پاکستان اور دنیا بھر کے سامنے ایک طاقتور لیڈر کے طور پر سامنے آئی. اس سے پہلے تو یقیناً لوگ ان کے کردار سے تو واقف تھے, لیکن ان کی سیاسی تدبیر اور جو ان کی مدبرانہ صلاحیتیں تھیں اس کا جو اظہار انہوں نے کیا وہ اس وقت ہوگا جب ان کے خاندان پر ایک بہت بڑا امتحان آیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے, اور یہاں پر امریکہ بھر میں بسنے والے پاکستانی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ جذبات آپ کو قریباً ہر جگہ نظر آتے ہیں جہاں بھی پاکستانی کمیونٹی بستی ہے. سوشل میڈیا ہو یا کمیونٹی کے پروگرامز ہوں, ہر جگہ پر اس قسم کے جذبات سامنے آ رہے ہیں, جہاں پر میں نے ابھی تک کوئی ان کے حوالے سے, ان کی ذات کے حوالے سے
کوئی منفی چیز نہیں دیکھی,
بات نہیں دیکھی جو منفی ہو یا کوئی ان کی کہیں پر نیگیٹو چیز سامنے آئے. ہر شخص ان کے بارے میں بڑی مثبت رائے دے رہا ہے, اور شاید یہی ان کے کردار کی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو انہوں نے اپنے پیچھے ایک لیگیسی چھوڑی ہے, ایک سیاسی جو اپنے کردار کی ایک وراثت چھوڑی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے
بہت
اور اس ہر شخص ماننے والا ہے.
بہت شکریہ خٹک صاحب. اب ہم بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے ہم ریممبرنگ بیگم کلثوم نواز, یہاں پر ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. آخری ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے سمندری طوفان فلورنس کے بارے میں, جو کہ نارتھ کیرولائنا کے قصبے رائٹس ویل بیچ پہ ٹکرا گیا ہے, اور وہاں پر 40 انچ تک بارش ہونے کے امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ نارتھ اور ساؤتھ کیرولائنا کی ریاستیں ہیں, اور وہاں پر تیز ہوائیں اور بارشوں سے شاہراہیں بھی ڈوبی ہیں اور دریا بھی اپنے کناروں سے ابل پڑے ہوئے ہیں. نارتھ کیرولائنا کے گورنر نے بھی یہ کہا ہے کہ اگرچہ طوفان کی شدت کا درجہ تو کم ہوا ہے, لیکن وہ چوکس اور ہوشیار رہیں, اپنی حفاظت کا انتظام کریں, کیونکہ یہ ایک طاقتور طوفان ہے جو کہ ہلاک بھی کر سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری, امریکہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم اکنا یعنی اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے سربراہ رہے اور سینٹر فار اسلام اور پبلک پالیسی کے سربراہ بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر بخاری.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ مسلمان تنظیمیں ایسی آفت میں کس نوعیت کی فلاحی سروسز انجام دیتی ہیں, کیونکہ نیو آرلینز میں آنے والے تباہ کن طوفان کے بعد بھی اس موضوع پر ہم نے تفصیلی پروگرام کیا تھا. آج فلورنس جو ایک انتہائی شدید طوفان ہے, اس وقت طوفان کے دوران اور طوفان کے بعد کس نوعیت کی امدادی سرگرمیاں امریکی مسلمان تنظیموں سے متوقع ہیں؟
نہیں ویسے اب مسلمان تنظیمیں جو ریلیف کی ہیں وہ کافی منظم بھی ہو گئی ہیں, تجربہ بھی ہو گیا ہے. خاص طور پہ جو اکنا ریلیف ہے, اکنا کی جو ڈومیسٹک ریلیف آرگنائزیشن اکنا ریلیف, وہ پچھلے چند سالوں میں کوئی 51 کے قریب جو اس طرح کے ڈیزاسٹرز ہیں ہریکین کے یا سیلاب کے جو بھی, اس پہ وہ یہاں کام کر چکے ہیں مسلمانوں کے تعاون سے بھی, اور جو دوسری کرسچن اور جوش آرگنائزیشن ہے ان کے تعاون سے, اور خاص طور پہ جو فیما ہے فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی اس کے تعاون سے. ابھی اس میں بھی انہوں نے جارجیا, نارتھ کیرولائنا اور ساؤتھ کیرولائنا کی 18 مساجد کے ذریعے ایک تو ان کو تیار کیا ہے کہ وہ شیلٹر کے طور پہ کام کریں گے, جو بھی ایویکویٹ جن لوگوں کو کیا گیا ہے جو بھی وہاں کے ٹھہریں گے ان کو یہ مساجد 18 مساجد اکنا ریلیف کے تعاون سے ان کو جگہ فراہم کریں گی. پھر اپنا کے تعاون سے جو دو ان کی ایمبولینس ہیں موبائل ایمبولینس, اس کو اس علاقے کے قریب جیسے ہی یہ فیما کی طرف سے اجازت ملنی ہوتی ہے تو اجازت ملے گی تو وہ بھی اس علاقے میں چلے جائیں گی, لیکن ان کو لے آئے ہیں ہوسٹن سے, ٹیمیں ساری ادھر شفٹ کر لی ہیں انہوں نے. اور پھر انہوں نے ٹرک بھی جو ہے تیار ہیں کہ جس میں جو ریلیف کا سامان, خاص طور پہ جب اس طرح کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے لوگ بے گھر بھی ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ٹھہرتے ہیں, اور جب پانی واپس آتا ہے تو اس علاقے میں جب واپس جانا چاہتے ہیں تو جو بھی ضروریات ہوتی ہیں اس طرح کے لوگوں میں, تقریباً چونکہ 10 ملین کے 1 ملین کے قریب, نہیں اس سے زیادہ لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں معلوم اس وقت, ان کی ضروریات کے لیے بھی وہ ٹرک بھی تیار ہیں. اور انہوں نے ایک فنڈ بھی قائم کر دیا اکنا ریلیف نے ڈیزاسٹر کا فلورنس کے خاص طور پہ, اور خود $1,00,000 کا بھی اس میں اکنا ریلیف کی طرف سے اعلان کیا ہے, اور پھر عام کمیونٹی سے اور سوسائٹی سے انوائٹ کیا ہے انہیں کہ وہ بھی اس میں ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں, اگر والنٹیئر کرنا چاہیں تو وہ والنٹیئر بھی کر سکتے ہیں اکنا ریلیف کی ویب سائٹ پہ جا کے. یہ ساری تفصیلات بھی ہیں اور کہاں کانٹیکٹ کریں, کس طریقے سے ڈونیٹ کریں, کس طریقے سے والنٹیئر ہونے کے لحاظ سے رابطہ قائم کریں, یہ ساری تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری, ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اکنا ریلیف خاص طور پر مختلف اداروں کے ساتھ مل کر, مختلف دوسری فلاحی تنظیموں اور فیما کے ساتھ مل کر ایسی قدرتی آفات کی صورت میں وہاں پر امداد فراہم کرتا ہے, اور کس طرح سے ابھی 18 مساجد ایسی قائم کر دی گئی ہیں جہاں پر اگر کسی کو پناہ کی ضرورت ہوگی تو وہاں پر شیلٹرز قائم کیے گئے ہیں, اور ریلیف ٹرکس بھی تیار ہیں اور ایمبولینسز بھی تیار ہیں, اور $1,00,000 کا اعلان بھی کیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر ہیں ہمارے ساتھ کارنیلیس, ہمارے ساتھ انجینئر ہیں پیٹر ہنڈلے ہمارے ساتھ اس وقت انجینئر ہیں. اور بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے, آپ سے میری ملاقات ہوگی پھر اسی پروگرام میں, تو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. پاکستان کی موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک نامی منصوبے میں ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے چین کے علاوہ ملکوں کو بھی شرکت دی جائے گی. اس بارے میں قمر عباس جعفری نے تجزیہ کاروں سے یہ گفتگو کی ہے.
پاکستان کے منصوبہ بندی اور ترقیات کے وزیر مختوم خسرو بختیار نے ایک نیوز کانفرنس میں سی پیک کے بارے میں چینی قرضوں کے حوالے سے نکتہ چینوں کی آرا کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے اشارتاً کہا ہے کہ مستقبل کے منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری کے نئے متبادلات بھی تلاش کیے جائیں گے. اس بارے میں وزیر اعظم کی اقتصادی کونسل کے رکن اور ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا.
جب چائنیز فارن منسٹر آئے تھے تو وہاں پر بھی یہ ڈسکشن ہوا تھا کہ آپ اوروں کو بھی اس میں شامل کریں اس پروجیکٹ میں, صرف چائنیز ہی کو نہ رہیں اور صرف چائنیز کی فنڈنگ نہ ہو, آپ اس کو تھوڑا سا براڈ بیس کریں. پرٹیکولرلی یہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے ہمارے 9 جو آئیڈینٹیفائڈ ہے انڈر سی پیک, تو اس میں یہ تھا کہ وہ چائنیز اپنی انڈسٹریز کو ریلوکیٹ کریں گے, تو صرف چائنیز ہی ہوں گے یا چائنیز اور پاکستانی مل کے کریں گے. تو اس میں یہ ہوا کہ آپ باہر سے بھی لوگوں کو انوائٹ کریں, جو آنا چاہتا ہے اس میں کریں. اسی طریقے سے سیپیک سے ریلیٹڈ اگر کوئی پروجیکٹ بھی ہے تو ناٹ نیسیسریلی کہ ساری فنڈنگ چائنا سے ہی آ جائے, آپ اس کی فنڈنگ کہیں سے ایکسپلور کریں, جاپان سے لے لیں, کوریا لے لیں, یا کہیں سے اگر آپ لے سکتے ہیں تو آپ اس کو لے لیں. اس کو تھوڑا سا براڈ بیس کریں, صرف اس کو چائنیز اسپیسیفک نہ کریں. تو یہ چائنیز جب وہ آئے تھے فارن منسٹر تو اس وقت بھی یہ ڈسکس ہوا تھا, تو غالباً یہی بات انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہی ہے.
پاکستان کے تھنک ٹینک نسٹ گلوبل کی عطیہ علی نے جو کہ چینی امور کی ماہر ہیں اس بارے میں یوں اظہار خیال کیا.
میرے خیال میں کافی ممالک نے آلریڈی اس میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے, بیکاز ہم جانتے ہیں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس میں 6 کوریڈورز کا پلان بنایا ہوا ہے, چائنا نے ایک کوریڈور میں, انڈیا بھی فارملی شریک ہوتا ہے بی سی آئی ایم میں, اور سی پیک میں جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس میں پاکستان اس کا ایک طرح سے ذمہ دار بن جاتا ہے, اور یہ 2050 تک کے یہ پلانز ہیں چائنا کے. میرے خیال میں کافی ممالک نے آلریڈی اس میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے, بیکاز ہم جانتے ہیں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس میں 6 کوریڈورز کا پلان بنایا ہوا ہے, چائنا نے ایک کوریڈور میں, انڈیا بھی فارملی شریک ہوتا ہے بی سی آئی ایم میں, اور سی پیک میں جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس میں پاکستان اس کا ایک طرح سے ذمہ دار بن جاتا ہے.
ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا تھا کہ اس وقت زیادہ تر فنڈنگ چینی ترقیاتی بینک سے آ رہی ہے, لیکن آپ دوسرے ذرائع بھی اختیار کر سکتے ہیں. ان کے الفاظ,
اس وقت جو فنڈنگ زیادہ تر چائنیز ڈیولپمنٹ بینک سے آ رہی ہے تو آپ اس کو کہیں اور سے فنڈنگ کر لیں. مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ ہے, اس کی فنڈنگ آپ کو چاہیے, یو کین فلوٹ اے بانڈ فار دیٹ پروجیکٹ, انٹرنیشنل کیپیٹل مارکیٹ سے آپ فنڈ لے سکتے ہیں. آپ کسی اور کو انوائٹ, جاپان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیے اس ایریا میں, آپ فنڈنگ لائیں اور آپ انویسٹمنٹ کریں اس میں, اس کی فائنینسنگ کریں. تو بہت سارے اس کے آپشن ہو سکتے ہیں, ایشوئنس آف بانڈ فلوٹ کر کے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, تو یہ کئی آپشن اس کے ہو سکتے ہیں.
عطیہ کاظمی نے ان منصوبوں کے حوالے سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس منصوبے کو نئے مرحلے پر پہنچایا جائے.
ان آپشنز میں موسٹ پرابیبلی میرے خیال میں اسٹرکچرز چینج ہو سکتے ہیں, پلانس میں تھوڑی سی آئی تھنک اسٹیک ہولڈرز چینج ہونے کا کوئی بھی اس میں معاملہ مجھے نہیں لگتا ہے, کیونکہ اچھا ہو جائے گا کہ اگر ہم چائنا کے ساتھ مل کر اب جو نیکسٹ لیول پہ اس کو لے کر جائیں سیریسلی, اور جس میں بین الاقوامی ماہرین کی آرا بھی بہت اہم کردار ادا کریں گی, فائنینشیل ماڈلنگ کے نئے طریقے بھی اگر نئی حکومت اس میں لا سکتی ہے, جیسا کہ انہوں نے انڈیا ظاہر کیا ہے کہ وہ پاکستان کی جو فائنینشیل ابلیگیشنز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں گے, اور پھر ایک بزنس کاؤنسل کو بھی بنانے کا ارادہ رکھتی ہے یہ گورنمنٹ.
یہ تھیں نسٹ گلوبل کی عطیہ کاظمی جو سی پیک منصوبوں کے بارے میں اظہار خیال کر رہی تھیں. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urdu